السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حالت جنگ میں ہے. غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا سینٹ میں خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سال 2014 میں پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے سب سے ہلاکت خیز ملک رہا. بین الاقوامی تنظیم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
کشمیر کی سرحد پر بھارتی اور پاکستانی فوجی پھر لڑ پڑے. چناب رینجرز کے 2 اور بارڈر سیکیورٹی فورس کا 1 سپاہی ہلاک. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ایئر ایشیا کے تباہ ہو جانے والے طیارے کے ملبے سے برامد ہونے والی پہلی 2 لاشیں انڈونیشی شہر سورابایا پہنچ گئی ہیں، جہاں تفتیشی ماہرین ان باقیات کی شناخت کریں گے. اور تیونس کے نئے صدر السیسی نے حلف اٹھا لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکومت کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں تقریر کر رہے تھے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے، جس سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان یکجہتی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ یکجہتی میں کسی بھی طرح کی درار قومی نقصان کے مترادف ہوگی. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بدھ کو پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے اس جذبے کا اظہار کیا تھا کہ ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے آگے بڑھے.
ہم حالت جنگ میں ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں. اور جناب چیئرمین، کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ پھول جیسے معصوم بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ 150 کے لگ بھگ معصوم بچے اپنی کتابوں، کاپیوں اور بستوں سمیت خون میں نہلا دیے جائیں؟
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ مثالی اتفاق رائے ہی سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے.
ہمارا اتحاد و اتفاق ہی دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے کہ اب پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کو اپنی جنگ سمجھ کر میدان میں نکل آئی ہے. اگر خدا نخواستہ اتحاد و اتفاق کی اس فصیل میں کوئی لکیر پڑ گئی تو یہ قومی نقصان ہوگا.
انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق قانون سازی کا عمل جلد مکمل ہوگا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سنگین نوعیت کے جرائم کے کئی ایسے مقدمات ہیں جن پر 15-20 سالوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ مسلح گروہوں کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں.
اب پاکستان میں کسی مسلح جتھے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی گروہ طاقت کے زور پر اپنے نظریات مسلط نہیں کر سکے گا. کالعدم تنظیمیں اب اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کل عدم سمجھیں. انہیں کسی بھی شکل میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
16 دسمبر کو پشاور کے اسکول پر طالبان کے مولک حملے کے بعد سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ایک طویل اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف 20 نکاتی قومی لائے عمل کی منظوری دی گئی تھی، جس میں فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کا قیام بھی شامل تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد سے ہی محمد اشتیاق نے یہ بھی رپورٹ دی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے پاک افغان تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار افغان پارلیمنٹ کے 18 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران کیا.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل دونوں ہی پرعزم ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. بدھ کو افغان پارلیمان کے 18 رکنی وفد نے وزیر اعظم نواز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی. یہ وفد ایک غیر سرکاری تنظیم کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جہاں دونوں ملکوں کے اراکین پارلیمنٹ نے ایک دوسرے سے قریبی تعاون بڑھانے سمیت علاقائی امور پر تفصیلی مشاورت کی. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق بعد ازاں بدھ کی سپہر وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی. افغان اراکین پارلیمان کے وفد سے ملاقات کے بعد جاری ہونے والے سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملک خطے کو پرامن اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور ڈھانچے کو توڑ دیا ہے. افغان وفد نے حال ہی میں پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے مولک حملے کی مذمت کی. وفد کا کہنا تھا کہ امن دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں ہے اور دیرپا امن کے لیے افغانستان پاکستان کے عزم کو اہم سمجھتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے پارلیمانی وفود کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا اعتراف کرتے ہوئے سرحد کی دونوں جانب ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی. افغان وفد سے ملاقات کرنے والے پاکستانی اراکین پارلیمان میں شامل سینیٹر افرا سیاب خٹک نے دو روزہ اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دونوں جانب کے قانون سازوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقاصد کے حصول کے لیے سیکیورٹی اداروں میں قریبی تعاون پر زور دیا.
پاکستانیوں نے بھی اپنی خدشات کا اظہار کیا, افغانوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا اور دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہاں پہ فضل اللہ کو نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ حقانی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل دونوں طرف کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ کہیں گے کہ اس طرف انگلی رکھیں گے اور اپنی طرف گریبان میں نہیں جائیں گے ہم کیسے اچھے تعلقات بنائیں گے. تو دونوں طرف نے خدشات کا اظہار کیا اور حکومت پر زور دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خدشات کو دور کریں.
پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں افغانستان سے قریبی تعاون کیا جائے گا. پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کا ہنگامی دورہ کر کے سلامتی سے متعلق امور پر قریبی تعاون بڑھانے کے لیے افغان صدر اشرف غنی اور وہاں کی عسکری قیادت سے ملاقات کی تھی, جبکہ اس کے بعد گزشتہ ہفتے افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل شیر محمد کریمی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پاکستانی سرحد کے قریب کلادم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے خلاف افغان فورسز کی کاروائیوں کو سراہتے ہوئے افغانستان اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے کمانڈروں کو یقین دہانی کروائی کہ پاکستانی فوج بھی دہشت گردوں کے خلاف مربوط کاروائیوں اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے میں ان سے بھرپور تعاون کرے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
متنازع کشمیر کی سرحد پر چھوٹے اور خودکار ہتھیاروں کی فائرنگ سے دو پاکستانی اور ایک بھارتی سرحدی محافظ ہلاک, جبکہ ایک بھارتی سپاہی زخمی ہوا ہے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
متنازع کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر, جو نئی دہلی میں انٹرنیشنل بارڈر اور اسلام آباد میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے, بدھ کو اس وقت جنگ کا سماں پیدا ہوا جب دونوں ملکوں کے سرحدی حفاظتی دستوں کے درمیان ہلکے اور خودکار ہتھیاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان کے چناب رینجرز کے دو اور بھارت کے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کا ایک سپاہی ہلاک ہو گئے, جبکہ اس واقعے میں بی ایس ایف کا ایک سپاہی شدید طور پر زخمی ہوا ہے. طرفین نے ایک دوسرے پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے. سیالکوٹ میں چناب رینجرز کے ایک ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری پر پیش آئے فائرنگ کے حالیہ واقعات سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے بدھ کو مقامی کمانڈروں کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ایک فلیگ میٹنگ منعقد ہونے والی تھی, لیکن ترجمان کے بقول اسے سبوتاج کرنے کے لیے بی ایس ایف نے رینجرز کے ٹھکانوں اور اگلی چوکیوں کو ہلکے اور خودکار ہتھیاروں سے ہدف بنانا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں نائک ریاض شاکر اور لانس نائک صفدر شدید طور پر زخمی ہو گئے. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں سپاہی بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے اور ان کی میتیں لاہور پہنچا دی گئی ہیں. ادھر جموں میں بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل راکیش شرما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پنجاب رینجرز نے بلا کسی اشتعال کے اس کی یعنی بی ایس ایف کی گشتی پارٹی پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں انسپکٹر شری رام گوریا موقع پر ہلاک اور اس کا ایک ساتھی شدید طور پر زخمی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بھارتی کشمیر کے سامبا سیکٹر میں پیش آیا. انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران چناب یا پنجاب رینجرز کی طرف سے کی گئی فائر بندی کے سمجھوتے کی یہ دوسری اور ایک ہفتے کے دوران 7ویں خلاف ورزی تھی. آئی جی شرما نے اس امر کی تصدیق کی کہ بی ایس ایف اور چناب رینجرز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ نہ صرف سانبا کے اس علاقے میں بلکہ بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے سانبا اور کٹھوا اضلاع کے بعض دوسرے مقامات پر بھی آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا۔ ادھر نئی دہلی میں بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بھارتی حفاظتی دستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان کے بقول رکے نہ بلکہ پاکستانی فائرنگ کا جواب دوہری طاقت استعمال کر کے دیں۔ انہوں نے کہا ان کے اپنے الفاظ میں، جب بھی پاکستان کی طرف سے فائرنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں ہوں بھارتی حفاظتی دستے رکے نہ بلکہ مناسب جواب دے کر اپنا رد عمل دکھائیں، اور اگر بھارتی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے جاتے ہیں تو ان میں ملوث دہشت گردوں کا کام تمام کر دیا جائے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
ایئر ایشیا کے تباہ ہو جانے والے طیارے کے ملبے سے برامد ہونے والی پہلی دو لاشیں انڈونیشی شہر سورابایا پہنچ گئی ہیں، جہاں تفتیشی ماہرین ان باقیات کی شناخت کریں گے۔ منگل کو جاوا کے سمندر میں جہاز کا ملبہ ملنے کے بعد سے ہنگامی ٹیموں نے 7 لاشیں نکالی ہیں۔ ایئر ایشیا کا یہ مسافر طیارہ، جس پر 162 افراد سوار تھے، سورابایا سے سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کے لیے رون کاربن کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔ بہجت چلانی کی زبانی۔
گہرے بادلوں اور بارش کی وجہ سے انڈونیشیا کے امدادی کارکنوں کو ایئر ایشیا کی لاپتہ ہونے والی پرواز 8501 کے ملبے کی تلاش کا کام ختم کرنا پڑا۔ یہ جہاز شدید برساتی طوفانوں کی وجہ سے اتوار کے روز بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ایئر ایشیا ایئر بس A300 میں مسافر اور عملے کے 162 افراد سوار تھے، اور یہ جہاز انڈونیشیا کے مقام سورابایا سے 2 گھنٹے کی پرواز پر سنگاپور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جہاز پر سوار بیشتر افراد دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ نئے سال کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انڈونیشیا کے پائلٹ نے طوفانوں سے بچنے کے لیے پرواز کے نئے راستے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد طیارے کا رابطہ راڈار سے منقطع ہو گیا۔ جہاز کو زیادہ بلندی پر جانے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت علاقے میں فضائی ٹریفک موجود تھی۔ جہاز پر سوار مسافروں کے رشتہ داروں کو امید تھی کہ ملبے سے لاشوں کی بازیابی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد وسطی کلیمنتھن میں پنکلان بن میں شناخت کا تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوگا۔ انڈونیشیا میں تلاش اور امدادی کاروائیاں کرنے والے قومی ادارے کے سربراہ بام بانگ سولویسٹیو نے کہا کہ خراب موسم کی وجہ سے بازیابی کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سولویسٹیو نے بتایا کہ بازیاب کی گئی ایک لاش لائف جیکٹ میں ملی، دوسری چیزوں میں جہاز کا ایک باہر نکلنے کے لیے دروازہ اور ایک سوٹ کیس شامل ہے۔ انڈونیشیا کے ٹیلی ویژن نے بدھ کے روز پنکلان میں حادثے کا شکار ہونے والے ایک مسافر کی شناخت کے لیے کی جانے والی تیاریاں دکھائیں، جس میں ہسپتال کا طبی عملہ شناخت کے عمل کے لیے تیار ہے۔ اس المیہ کے نتیجے میں ایشیائی بحر الکاہل علاقے کے ملکوں کی طرف سے امداد کی پیشکش ہوئی۔ متعدد ملکوں نے انڈونیشیا کو اس سلسلے میں مدد دینے کی پیشکش کی ہے، ان میں سنگاپور، ملیشیا، آسٹریلیا، چین، جنوبی کوریا اور امریکہ شامل ہے۔ اگرچہ ابتدائی چھان بین میں شدید برساتی موسم کو جہاز کی تباہی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن انڈونیشیا میں ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ معمول کے ضابطوں کے مطابق تمام مسافروں کے پس منظر کی چھان بین بھی کی جا رہی ہے۔ ایئر ایشیا کے چیف ایگزیکٹو ٹونی فرنینڈس نے 2001 میں کم کرائے والی اس ایئر سروس کا آغاز کیا تھا، جو اب ایشیا میں 170 جہازوں کے ساتھ کلیدی ایئر سروس بن چکی ہے، اور فلپائن، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا اور کمپنی کے مرکز ملیشیا کے لیے پروازیں کرتی ہے۔ کم کراؤں والے ہوا بازی کے شعبے کو اس خطے میں اقتصادی ترقی اور آمدن میں ہونے والے اضافے سے تقویت ملی ہے۔ ایئر ایشیا کی شیئر پرائس میں پرواز 8501 کی تباہی کے بعد گراوٹ تو ہوئی، لیکن کوالالمپور میں قائم ہانگ لیونگ انویسٹمنٹ بینک کے ایک تجزیہ کار ڈینیل وانگ کہتے ہیں کہ ایئر ایشیا پر درمیانے درجے کے اقتصادی اثرات ابھی غیر یقینی ہیں۔ تجزیہ کار ڈینیل وانگ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ایئر ایشیا پر کچھ اثر تو مرتب ہوا ہے، لیکن بالآخر علاقائی سفر کے لیے اس کا انحصار صارف کی طرف سے اخراجات اور کراؤں کے متحمل ہونے کی قوت پر ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں سفر کرنے والا ایک بڑا طبقہ درمیانی اور کم آمدن والا ہے، اور ایسی آمدن کے ساتھ لوگوں کے پاس اور کوئی متبادل نہیں کہ وہ کم کرایہ والی اس سروس کو استعمال کریں۔ ایشیا میں ہوا بازی کے اعتبار سے 2014 المناک اور سیاہ سال ثابت ہوا۔ 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 मार्च में लापता हो गई थी और इसके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। इसमें अमले और मुसाफिरों समेत 239 अफराद सवार थे, जबकि मलेशिया की एयरलाइंस फ्लाइट 17 जुलाई में मशरकी यूक्रेन में तबाह हुई, जिसमें 298 जानों का जिया हुआ। बैचे चलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
एयर एशिया के जहाज के इस हादसे के बारे में नफीसा हुद भाई ने प्रोग्राम इन द न्यूज में विंग कमांडर नसीम अहमद से गुफ्तगू की। उनकी रिपोर्ट।
एयर एशिया का जहाज कई दिनों से गायब हो गया था और अब इसका मलबा मिल गया है और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ विंग कमांडर नसीम अहमद लाइन पर हैं। नसीम साहब, आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरह की मौसमी हालात थे, इसमें एयर एशिया को इजाजत देना कि वो परवाज करे, ये कितना अकलमंदी का फैसला था?
देखिए, ये हादसा जब हुआ और इससे पहले भी जो इस किस्म के हादसे हुए हैं, देखिए मौसम की तमाम इत्तला एयर क्रू को मिलती है और एयर नेविगेशन सिस्टम्स हैं जो इस इलाके में काम करते हैं, वो पूरी जिम्मेदार के बाद ही इजाजत देते हैं। तो जहां तक इजाजत देना है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इंटेंशनल या अनइंटेंशनल मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है 322 एयरबस और जो इसके हम पल्ला जहाज हैं, उनमें जो एयरबोर्न रडार्स हैं वो मौसम को तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स से आगे भी देख सकते हैं, लेकिन और उसको फिर अवॉइड भी किया जा सकता है। लेकिन सारा आजकल के जो ऑटोमेशन का दौर चल रहा है कई सालों से, जिसको तो कुछ डिकेड्स हो चुके हैं, तो सारा डिपेंड करता है कि जो एयर क्रू है उनकी इंटरप्रिटेशन मौसम की जो रडार से लेते हैं, वो भी हवाओं की शिद्दत, ये तमाम चीजें बिल्कुल इस तरह नहीं आती, बल्कि उनकी इंटरप्रिटेशन जो उनकी एक एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर फिर पायलट फ्लाइंग नॉन पायलट फ्लाइंग की उनका रिएक्शन इससे बहुत डिपेंड करता है।
अब जो इब्तदाई मालूमात मिली है उससे क्या पता चला है कि जब पायलट ने कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कि जहाज को वो ऊंचा उड़ाना चाहते हैं, क्या इजाजत न मिलने के बावजूद जहाज को ऊपर लेकर गए?
ये तो देखें, जब तक के चूंकि ये आखिरी कॉल है जो कि ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मौजूद है और इसका जब DFDR या DCR वाइस कॉर्पोरेट रिकॉर्डर मिलेगा, उसमें अगर दोनों की आपस में भी गुफ्तगू हुई है इस बात पर, क्या उन्होंने वायलेट करके गए या जो उन्होंने इजाजत मांगी थी और नहीं मिली, उसमें भी मैं समझता हूँ कि एयर नेविगेशन को अपने जो उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद पे वो फौरी इजाजत नहीं देते, कुछ देर बाद भी देते हैं। ये फिर तो किसी और किस्म के एयर डिजास्टर, जिनको हम मिड एयर कोलिजन कहते हैं, उनकी मुमकिनात बढ़ जाती है। तो इजाजत ना देना भी एयर नेविगेशन कंट्रोल के हवाले से कोई बहुत बड़ी इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है, लेकिन तमाम एनालिसिस का महवर यही रहा है कि पायलट यानी पूरे जो क्रू था उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी के सामने जो भी उनको सीडीज नजर आ रहे हैं उनकी जो कंडीशंस हैं और उनको इंटरप्रेट करके उन्होंने जो रिएक्शन लिया है उसमें डिले भी हो सकता है। और फिर ये है कि मौसम की जो शिद्दत के वो एक तो कुछ पता चलता है वक्त से पहले और कुछ एक्चुअली जितनी तेजी से तब्दील हो रही होती है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ये थे कराची से विंग कमांडर नसीम अहमद।
अमरीका ने 5 और कैदियों को ग्वांटानामो बे के मुतनाज़ जेल खाने से मुंतकिल कर दिया है। एक बयान में पेंटागन ने कहा कि 2 यमनी और 2 ट्यूनिसी मंगल के रोज वस्ती एशियाई मुल्क काजिकिस्तान मुंतकिल किए गए। ये अफराद निचले दर्जे के कैदी थे जिन्हें अलकायदा ग्रुप से ताल्लुक के शुबे में पाकिस्तान से पकड़ा गया था। ये अफराद पिछले 11 साल से जेर हिरासत थे और उन पर कभी कोई जुर्म का इल्जाम आयद नहीं किया गया और एक बरस पहले उन्हें हुकूमती टास्क फोर्स ने रिहाई की इजाजत दे दी थी। कुल 28 कैदियों को इस साल ग्वांटानामो बे जेल से मुंतकिल किया गया। मिस्टर ओबामा ने, जिनके इख्तदार के 2 साल रहते हैं, इस महीने कहा था कि वो इस कैदखाने को बंद करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बाकी रह जाने वाले 127 कैदियों में से 59 को रिहाई के लिए इजाजत मिल गई है, लेकिन अमरीकी कानून फिल वक्त उनकी मुंतकली के राह में रुकावट है। हालिया मुतालियाती जायजों से जाहिर होता है कि अफ्रीका का एक छोटा और बहुत कम मारूफ मुल्क ब्रुंडी कुरेयर्स पर सबसे ज्यादा भूख वाला इलाका है। جنگ، غربت اور آبادی کے بے پناہ دباؤ کے باعث اس کی دو تہائی آبادی خوراک کی شدید قلت کا شکار ہے، جس سے لوگوں کی جسمانی اور پیشہ ورانہ افزائش متاثر ہو رہی ہے، جبکہ وہاں کے محدود وسائل کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ سے برونڈی کے استحکام کو سنگین مسائل درپیش ہیں۔ انگوزی سے وائس آف امریکہ کی ہینا میکنیش کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
برونڈی کے شمالی صوبے نگوزی میں بہت سے پہاڑی سلسلوں کے قریب کارکنوں کی قطاریں اس علاقے میں، جسے دنیا کا سب سے زیادہ بھوک سے متاثرہ خیال کیا گیا ہے، زرخیز زمینوں کی کھدائی اور اس میں پودے لگا رہے ہیں تاکہ انہیں ناکارہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کا خوراک کا عالمی ادارہ اس وقت 5,700 مقامی کاشتکاروں کو اپنی زمینوں پر برسوں تک مشقت کے باوجود بھوک مٹانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد انہیں کیش برائے املاک اسکیم کے تحت دوسروں کی زمینوں پر کام کرنے کے لیے ادائیگیاں کر رہا ہے۔ 50 سالہ میتھیس بکورو جیسے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں $1.25 کی جو اجرت ملتی ہے، وہ اس خود ساختہ غلامی کے مقابلے میں ایک نعمت ہے جو وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کیا کرتے تھے اور پھر بھی بھوکے رہتے تھے۔ بکورو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو بدترین مزدوری کی تھی، وہ کسی دوسرے کی زمین پر کاشتکاری تھی جس کا انہیں 12 سینٹ یومیہ معاوضہ ملتا تھا۔ اس رقم سے وہ صرف شکرکندیوں کی ایک چھوٹی ٹوکری خرید سکتے تھے، جس سے ان کے کنبے کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ خوراک کی قلت پر نظر رکھنے والے ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت خوراک اور غربت کے مسائل پر 79 ملکوں پر کیے گئے جائزوں میں برونڈی کو اس درجہ بندی میں سب سے نیچے رکھا گیا ہے۔ سن 2005 میں ختم ہونے والی 12 سالہ خانہ جنگی کے نتیجے میں بیشتر زرخیز زمینوں پر طویل عرصے تک کاشتکاری نہیں ہو سکی، یا انہیں بوائی کے لیے دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکا، جبکہ آبادی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے خوراک کی پیداوار پر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ بکورو اور بہت سے دوسرے لوگ جو اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس سے ٹین ایجرز دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کئی برسوں کی جلاوطنی کے بعد بنجر زمین پر کاشتکاری کے لیے گھر لوٹے ہیں اور ان کے پاس زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ ایک امدادی ادارے کرسچین چیریٹی ورلڈ ویژن کے زرعی رابطہ کار جان ڈومینک مسمبوکو کہتے ہیں کہ پروجیکٹ پر کام کے لیے آنے والے لوگوں کے چہروں پر بھوک اور غربت کی علامتیں بہت واضح ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بھوک ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کافی خوراک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں سے ایسا لگتا ہے کہ ان میں خون کا قطرہ تک نہیں ہے، اور جیسے وہ تقریباً سوکھ چکے ہیں۔ ایک قریبی کلینک میں بلکتے ہوئے شیرخوار اور چڑچڑے بچے اور لاغر مائیں بینچوں پر قطاروں میں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے کچھ ماؤں کے بچوں کا پہلے ہی عالمی ادارہ خوراک کے اس پروگرام میں اندراج ہو چکا ہے جو وزن کی شدید کمی میں مبتلا بچوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے ہے۔ ایک خاتون پیسکلین منانی کا ایک 6 سالہ بیٹا اس پروگرام میں شامل ہے، لیکن وہ اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ جاننے کے لیے یہاں آئی ہیں کہ آیا اسے سپلیمنٹس مل سکتے ہیں، تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا یہ بچہ جسے وہ اپنا دودھ پلاتی ہے شدید بھوک کا شکار نہ ہو۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ منانی اپنے قد اور وزن کی پیمائش کے لحاظ سے اتنی زیادہ دبلی نہیں ہے کہ اسے یہ سپلیمنٹس مل سکیں، کیونکہ اس علاقے میں خوراک کی امداد کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کا شمار بھوک کی درمیانی سطح کے اکثریتی لوگوں اور ہسپتال میں علاج حاصل کرنے والے بھوک کی ایک شدید سطح کے 10% افراد کے درمیان کیا جاتا ہے۔ منانی وہی ایک بہت عام سی کہانی سناتی ہیں کہ اس کے پاس کاشت کے لیے زمین نہیں ہے، اور یہ کہ اس سال ایک بیماری نے ان کی سبز پھلیوں اور کساوا کی فصل کو اجاڑ دیا ہے۔ اب اس کی واحد امید آلووں کی ایک چھوٹی سی کھیتی ہے، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں مسلسل بھوکے پیٹ رہنے والوں کے ذہنوں میں بھوک کے سوا کوئی اور خیال نہ آتا ہو، اس کی واحد خواہش یہ ہے کہ اس کی فصل اتنی اچھی ہو جائے کہ اسے اور اس کے بچوں کو دن میں ایک بار کھانا میسر آ سکے۔
فنانی کہتی ہیں کہ اس کے ذہن سے خوراک کا خیال نہیں نکلتا اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اکثر اسے کچھ نہیں ملتا اور وہ اچھا محسوس نہیں کرتی اور وہ صرف پانی ہی پی لیتی ہے یا بھوکی رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خوراک کی فراہمی اور زرعی پروگراموں کی مدد سے ملک بھر میں غذائیت کی قلت کی سطح 58% سے کم ہو کر 49% پر آ گئی ہے، اور یہ کہ برونڈی کی حکومت بھوک کے خاتمے کی شدید خواہش رکھتی ہے۔ لیکن ایک ایسے ملک میں بھوک کے خلاف جنگ جیتنا ابھی بہت دور کی بات ہے، جہاں اراضی سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چند میٹر کی زرخیز زمین پر ہونے والے تنازع مہلک تر ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
سے پی کے تک، سن 2014 کی 10 کامیاب فلمیں، تفصیلات فکر و فن میں۔ سن 2014 کا اختتام ہو رہا ہے، گو کہ بزنس کے حوالے سے یہ سال بالی ووڈ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود کچھ فلمیں میگا ہٹ ثابت ہوئیں جنہوں نے باکس آفس کو بری طرح فلاپ ہونے سے بچا لیا۔ ان میں سب سے پہلا نمبر ہے ہیپی نیو ایئر کا۔ بالی ووڈ کی سپر ڈائریکٹر فرح خان کی فلم ہیپی نیو ایئر دسمبر کے وسط تک سال کی سب سے زیادہ ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ شاہ رخ خان، دیپیکا پاڈوکون اور ابھیشیک بچن فلم کی کاسٹ میں شامل تھے۔ نقادوں نے تو ہیپی نیو ایئر کو پسند نہیں کیا، لیکن دنیا بھر میں فلم 300 کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرنے میں کامیاب رہی۔ یہی نہیں بلکہ یہ فلم سب سے زیادہ اسٹار ڈسٹ ایوارڈ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ فرح خان کو بہترین ڈائریکٹر، شاہ رخ خان کو بہترین اداکار اور دیپیکا پاڈوکون کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں، سمجھ میں نہیں۔
کک،
تو ہے لاجواب، تیرے جلوے ہزار، میرا بھی پتا ہے، میں نہ مانوں کبھی ہار، تیری میری دنیا میں بے حساب پیار۔
سلمان خان کی فلم کک باکس آفس کے لیے بھی زبردست کک ثابت ہوئی، جس نے ریلیز کے 4 دنوں میں 100 کروڑ روپے کمائے۔ فرانس، جرمنی، مراکش اور مالدیپ سمیت 42 ملکوں میں ریلیز کی جانے والی کک کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی زبردست پذیرائی ملی اور گیتوں کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ فلم میں سلمان کے علاوہ نواز الدین صدیقی اور رندیپ ہدا نے اہم کردار نبھائے۔ بینگ بینگ، ریتک روشن اور کیٹرینہ کیف کی ایکشن فلم بینگ بینگ خوبصورت لوکیشن پر پکچرائز کی گئی ایک مکمل تفریحی فلم ثابت ہوئی، جس کے دنیا بھر کے باکس آفس کلیکشنز 298 کروڑ رہے۔ سنگھم ریٹرنز، اجے دیوگن اور کرینہ کپور کی یہ فلم بھی ہٹ رہی۔ فلم نے ریلیز کے ابتدائی 4 دنوں ہی میں 100 کروڑ کا بزنس کیا، جبکہ فلم کا میوزک فلم کی ریلیز سے قبل ہی ہٹ ہو گیا تھا۔ اس رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
ہمارے ساتھی وسیم صدیقی کی کراچی سے بھیجی گئی رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں وکلائے دفاع نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے سن 2008 میں ممبئی پر حملوں کے ایک مشتبہ لیڈر کو بھارت کو خوش کرنے کے لیے جعلی الزامات کے تحت دوبارہ گرفتار کیا ہے. ایاز گل نے اسلام آباد سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی حکام کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی بھارت کے ساتھ کشیدگیوں میں مزید اضافہ کر سکتی ہے، اور عدلیہ پر اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش ملک کے اندر شدید تنقید کا باعث بن سکتی ہے. تفصیل کے ساتھ شہناز عزیز.
ملزم ذکی الرحمان لکھوی ان 7 مشتبہ افراد میں سے ایک ہیں جن پر ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں پاکستان میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے. ان حملوں میں 166 افراد ہلاک ہوئے تھے. ان افراد کو سن 2008 کے ہلاکت خیز حملوں کے کچھ عرصے بعد حراست میں لیا گیا تھا، اور اس وقت سے نئی دہلی کا اسلام آباد سے مطالبہ ہے کہ ان افراد پر مقدمہ چلایا جائے اور انہیں سزا دی جائے. بہرحال اس ماہ کے اوائل میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ان افراد پر مقدمہ چلا رہی ہے، شہادت نہ ہونے اور استغاثہ کے کیس میں غلطیوں کی وجہ سے لکھوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا. اس فیصلے نے بھارت کو برہم کر دیا تھا، تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے لکھوی کو بدستور کسٹڈی میں رکھنے کے حکم کے بعد کشیدگی کم ہو گئی. وکلائے صفائی نے حراست میں رکھنے کے اس حکم کے خلاف زیادہ بڑی عدالت میں درخواست دائر کی، جس نے پیر کو عسکریت پسند لیڈر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا. تاہم اس اپیل کے منظور ہونے کے گھنٹوں بعد پولیس نے ان کو اغوا کے نئے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا. وکیل صفائی رضوان عباسی کہتے ہیں کہ انہوں نے بقول ان کے جعلی الزامات اور گھوسٹ کمپلینٹ کو نئے سرے سے چیلنج کیا ہے. عباسی کا کہنا ہے کہ ان کے موکل 6 برس سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، تو کس طرح کوئی زیر حراست شخص کسی کو اغوا کر سکتا ہے.
It is alleged against my client that he has abducted one person who is in his custody since last.
وہ کہہ رہے ہیں میرے موکل پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اغوا کیا ہے جو 6.5 برس سے زیادہ عرصے سے حراست میں ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص جو گزشتہ 6 برس سے جیل میں ہو کسی شخص کو حراست میں رکھ سکے؟ یہ الزام سراسر مذاق خیز ہے. وکیل صفائی عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام اس لیے رہا کرنے میں ہچکچا رہے ہیں کیونکہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ان کے الفاظ،
اٹ از ویری کلیئر دیٹ آن انڈین پریشر مائی کلائنٹ ہیز بین پٹ ٹو.
وہ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی واضح ہے کہ بھارت کے دباؤ پر میرے موکل کو حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں آزادی کے حق سے محروم کیا گیا ہے. سامعین، بھارت نے نئی دہلی میں پاکستانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے پیر کے اس پہلے فیصلے پر احتجاج کیا ہے جس سے لکھوی رہا ہو سکتے ہیں. انہیں جمعرات کو عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا جب ایک ایسی رپورٹ پیش کی گئی جس میں اغوا کے الزامات کی پولیس کی جانب سے تحقیقات کی تفصیل بتائی گئی ہے. جن افراد پر حملے کے شبے میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے وہ مبینہ طور پر قلعدم لشکر طیبہ کے رکن ہیں، جس پر بھارت سن 2008 میں ممبئی حملوں کے پیچھے ہونے کا الزام عائد کرتا ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں ملوث ایک اور ملزم کو پشاور کی ایک جیل میں پھانسی دے دی گئی، جس کے بعد حالیہ دنوں میں سزائے موت پانے والی افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر 11 سال قبل ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث مجرم نیاز محمد کو بدھ کی صبح پشاور کے سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ نیاز محمد پاکستانی فضائیہ کا سابق اہلکار تھا اور ایک فوجی عدالت نے اسے دیگر 6 مجرموں سمیت سزائے موت سنائی تھی۔ ان میں سے ایک عدنان رشید 2012 میں طالبان شدت پسندوں کی بنو جیل پر حملے میں فرار ہو گیا تھا، جسے بعد میں زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا۔ اس مقدمے میں ایک اور مجرم اسلام الدین شیخ عرف عبدالسلام صدیقی کو اگست 2005 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ان مجرموں کو 14 دسمبر 2003 کو راولپنڈی میں جنڈا چیچی پل پر پرویز مشرف کے قافلے کو بم حملے سے نشانہ بنانے کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا۔ نیاز محمد ہری پور کی جیل میں قید تھا، جہاں اس کی اپنے رشتہ داروں سے آخری ملاقات کروائی گئی اور منگل کو رات دیر گئے اسے پشاور جیل منتقل کیا گیا اور بدھ کی صبح 6:40 پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس موقع پر جیل کے اندر اور باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ رواں ماہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے بعد حکومت نے پھانسیوں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، جس کے بعد اب تک 7 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ پاکستان میں 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد معطل چلا آ رہا تھا، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے رواں ماہ اس پابندی کو ختم کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم سمیت حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ قانون کے مطابق دہشت گردی کی جرم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد انسدادی دہشت گردی کے لیے کی جانے والی فیصلہ کن کاروائیوں کا حصہ ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پولیس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالاکنڈ کے پہاڑی علاقے میں عسکری پسندوں نے ان 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے جو لاپتہ ہو گئے تھے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات اور بونیر کے درمیان ایک پہاڑی علاقے سے بدھ کو پولیس کے 3 اہلکاروں کی لاشیں ملی ہیں۔ ضلع بونیر کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس غلام احد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایلم نامی پہاڑی علاقے میں منگل کو مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ ان کے بقول اس کارروائی میں 20 اہلکاروں نے حصہ لیا، لیکن دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 4 پولیس اہلکار لاپتہ ہو گئے تھے، جن میں سے 3 کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی، جبکہ علاقائی تھانے کے انسپیکٹر شدید زخمی حالت میں ملے، جنہیں پشاور منتقل کر دیا گیا۔ سوات اور بونیر کے درمیان پہاڑی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں ضلع بونیر میں نامعلوم افراد نے انسداد پولیو کے رضاکاروں کی سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سوات سمیت مالک ڈویژن کے اضلاع میں پاکستانی فوج نے 2009 میں طالبان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا تھا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے قبضے کو جلد ہی ختم کر کے حکومت کی عملداری بحال کر دی گئی، لیکن بعض علاقوں میں اب بھی شر پسند عناصر روپوش ہیں۔ حالیہ مہینوں میں سوات اور دیگر ملحقہ علاقوں میں تشدد کے واقعات، خصوصاً مقامی امن کمیٹیوں کے ارکان اور پولیس اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملوں کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کی ایک حالیہ رپورٹ میں سن 2014 کو صحافیوں کے لیے مہلک ترین سال قرار دیا گیا ہے۔ اس سال پاکستان میں بھی 14 صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی ادائیگی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی۔
صحافیوں کی ایک بڑی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق سن 2014 میں دنیا بھر میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور سب سے زیادہ صحافی پاکستان میں مارے گئے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی IFJ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ فہرست کے مطابق یہ ہلاکتیں شام، عراق اور یوکرین میں جاری لڑائیوں، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندی کا شاخسانہ ہیں۔ تنظیم کے مطابق اس سال پاکستان میں 14 صحافی مارے گئے، جبکہ فہرست میں شام 12 ہلاکتوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ افغانستان اور فلسطین میں 9-9 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ 8-8 عراق اور یوکرین میں مارے گئے۔ اس سال دنیا بھر میں ٹارگیٹڈ کلنگ، پرتشدد واقعات اور بم دھماکوں میں 118 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ پچھلے برس یہ تعداد 105 تھی۔ تنظیم کے مطابق اس تعداد کے علاوہ 17 صحافی دیگر حادثات اور قدرتی آفات میں اپنے کام کے دوران ہلاک ہوئے۔ آئی ایف جے نے ان اعداد و شمار کو سلامتی سے متعلق سنگین صورتحال کا غماز قرار دیتے ہوئے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ تنظیم کی رپورٹ میں شام اور عراق میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی طرف سے متعدد صحافیوں بشمول امریکی صحافی جیمز فولے اور سٹیون سکاٹلوف کا سر قلم کیے جانے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ ادھر پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یعنی پی ایف یو جے نے بھی سال 2014 کو پاکستانی صحافیوں کے لیے حالیہ برسوں کا بدترین سال قرار دیا۔ ایک بیان میں تنظیم کا کہنا تھا کہ رواں سال صحافیوں اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے کام کے دوران دفتروں اور گاڑیوں میں بھی نشانہ بنایا گیا اور صحافیوں کے خلاف تشدد کی حالیہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پی ایف یو جے کے مطابق اس سال 8 صحافی جبکہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے دیگر 6 افراد کو ہلاک کیا گیا، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ پی ایف یو جے کے سابق صدر اور سینئر صحافی پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صحافیوں کے تحفظ میں جہاں حکومتی کارکردگی کی افادیت دکھائی نہیں دیتی، وہیں میڈیا ہاؤسز کے مالکان بھی اپنے نمائندوں کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے، جو کہ ایک افسوسناک امر ہے۔
پروٹیکشن ہے وہ مالکان کو دینی چاہیے۔ مالکان کا یہ کام ہے کہ وہ کیمرہ دیتے ہیں، رپورٹرز کو، کیمرہ مین کو بھیج دیتے ہیں، کنفلکٹ ایریا میں بھیجتے ہیں، بم بلاسٹ کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی فوٹیج لے، مر جائے تو اس کی قسمت اور بچ جائے تو اس کی قسمت۔ تو یہ ایکچولی پروٹیکشن تو مالکان کا ڈومین ہے اور سیکنڈ اس کا حکومت کا ڈومین ہے۔
حکومتی عہدیدار صحافیوں کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہتے آئے ہیں کہ صحافیوں کو کام کے لیے محفوظ اور موافق ماحول فراہم کیا جائے گا اور صحافیوں کے قتل میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے بھی مؤثر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بائیجی قائد السبسی نے تیونس کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور وہ 1956 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ملک کے پہلے آزادانہ انتخابات میں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ مسٹر السبسی نے بدھ کے روز پارلیمنٹ میں ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، جہاں ان کی سیکولر جماعت ندا تونس نے اکتوبر کے انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں۔ اس ماہ ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 88 سالہ صدر نے کامیابی حاصل کی اور منصف مرزوقی کو شکست دی، جو سن 2011 سے ملک کے عبوری صدر تھے جب زین العابدین کا تختہ الٹا گیا تھا۔ گیمبیا میں جہاں ایک روز پہلے بظاہر تختہ الٹنے کی کوشش ہوئی تھی، صدر یحییٰ جامے ملک واپس لوٹ آئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ صدر جامعہ بدھ کے روز دارالحکومت بانجول واپس پہنچے، حالانکہ اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ فائرنگ کے واقعے کے وقت فرانس یا دبئی میں تھے۔ سیکورٹی فورسز نے شہر کو مقفل کر دیا ہے اور سڑکوں پر گشت کر رہی ہے، جہاں منگل کو صدارتی محل کے قریب جھڑپیں ہوئی تھیں۔ حکومت نے اس واقعے کے بارے میں کوئی باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن ایک بیان میں انہوں نے ان افواہوں کی تردید کی کہ ملک میں عدم استحکام ہے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ بانجول میں بدھ کے روز سکون تھا۔ فلپائن میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں طوفان کی وجہ سے آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ ان میں سے کئی علاقے ایسے ہیں جو گزشتہ سال آنے والے سمندری طوفان بایان کے بعد سے ابھی تک مکمل طور پر سنبھل نہیں سکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ہلاکتیں منگل کے روز ہوئیں جب طوفان جنوبی منڈاناؤ کے جزیرے سے آگے بڑھا، جہاں پیر کو اس کی وجہ سے آنے والی شدید بارشوں کے باعث پل اور شاہراہیں بند ہو گئی تھیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو طوفان ایلیولو کے مرکزی شہر سے 140 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا اور یہ مغرب کی طرف مغربی جزیرے پلاوان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انڈونیشیا کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ انہوں نے بحیرہ جاوا میں تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کے طیارے کے ایک بڑے حصے کا پتہ چلا لیا ہے، جبکہ خراب موسم کے باعث امدادی کاموں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ بدھ کے روز عہدیداروں نے کہا کہ سمندر کی گہرائی تک جھانکنے والے سونار آلے سے ظاہر ہوا ہے کہ طیارے کا ایک بڑا ٹکڑا تہہ میں موجود ہے، لیکن ایئر ایشیا کے سربراہ ٹونی فرنینڈس نے بعد میں ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کی اور کہا کہ کچھ تصاویر ملی ہیں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وسط یمن میں خود کش بم حملے میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہر اب کے ثقافتی مرکز میں بدھ کے روز عید میلاد النبی کی ایک تقریب ہو رہی تھی اور شیعہ حوثی باغیوں کا اجتماع تھا. صوبائی گورنر بھی زخمی ہونے والوں میں شامل تھے. شہری اور سیکیورٹی ذرائع نے علاقے میں ایک دوسرے بم دھماکے کی اطلاع دی ہے. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. حوثی قبائل کے جزیرہ نما عرب کے القاعدہ جنگجوؤں اور ان کے اتحادی سنی قبائلیوں سے جھڑپیں جاری ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس مال بردار بحری جہاز سے 4 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں جو بحیرہ ایڈریاٹک پر پایا گیا تھا. اس بے سم جہاز میں کم از کم 900 افراد سوار تھے. جنوبی اٹلی کے عہدیدار بدھ کے روز ان سینکڑوں لوگوں کو پناہ دینے کے لیے غور کر رہے ہیں جو اس جہاز میں پھنسے ہوئے ہیں. مالدوا کے جھنڈے والا یہ جہاز بلو اسکائی ایم جنوبی اٹلی کی بندرگاہ کیلیپولی پر پہنچا تھا جہاں ہنگامی حالات سے نمٹنے والوں اور اطالوی ریڈ کراس کے کارکنوں نے فوری طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں. بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر تارکین وطن شامی پناہ گزین ہیں. اٹلی کی بحریہ نے منگل کو دیر گئے اس جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا تھا جب اس کے عملے نے جہاز کو بند کر دیا اور یہ ساحل کے ساتھ ٹکرا گیا تھا. اس سے پہلے اس جہاز کی اس وقت نشاندہی ہوئی جب اس نے یونانی جزیرے کارفو سے ہنگامی پیغام بھیجا. نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے کے قصبے پر شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق شدت پسندوں نے کیمرون کی سرحد کے نزدیک واقع قصبے کوٹیکاری پر پیر کے شب حملہ کیا تھا. علاقے کے ایک رہائشی نے صحافیوں کو بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد لگ بھگ 20 تھی اور وہ بھاری اسلحے سے لیس تھے. رہائشی جونا امراؤ کے مطابق گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آوروں نے قصبے کی گلیوں اور بازاروں میں اندھا دھند فائرنگ کی جس سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے. حملے کا نشانہ بننے والا قصبہ چیباک نامی اس گاؤں سے محض 10 کلومیٹر دور ہے جہاں سے شدت پسندوں نے رواں سال اپریل میں 200 سے زائد طالبات کو اغوا کر لیا تھا. ان طالبات میں سے بیشتر کو تاحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا ہے. امریکہ نے ایران کے مزید 9 اداروں اور شخصیات پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کا نشانہ بننے والے افراد اور ادارے بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں سے بچنے اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں ایرانی حکومت کی مدد کر رہے تھے. واشنگٹن میں محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق اس نئے اقدام کا مقصد ایران پر پہلے سے عائد پابندیوں کو مؤثر بنانا ہے. بیان میں امریکہ کے نائب وزیر خزانہ ڈیوڈ کوہن نے کہا کہ ان کا ملک ایران پر ایک ایسے وقت میں مزید پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا جب اس کے جوہری تنازع پر عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. فلسطینی صدر محمود عباس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شامل ہونے کے لیے ایک درخواست پر دستخط کیے ہیں جس میں اسرائیل کے خلاف ایک نئے اقدام کے لیے کہا گیا ہے. فلسطینی عہدیداروں نے بدھ کے روز ICC کی رکنیت کے لیے غور کیا. اس سے پہلے امریکہ اور آسٹریلیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینی ریاست کے لیے پیش کی گئی ایک قرارداد کو مسترد کر دیا تھا. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے فلسطینی ریاست کے بارے میں ایک قرارداد کو مسترد کر دیا. اس قرارداد میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مقبوضہ علاقوں سے واپس ہو جائے. امریکہ کے ویٹو کے بغیر بھی یہ قرارداد ایک ووٹ کی کمی سے مسترد ہو جاتی کیونکہ کونسل کے 15 ارکان میں سے درکار 9 ووٹوں میں ایک ووٹ پھر بھی کم تھا. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور نے ویٹو کے حق کو استعمال کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کا قیام کڑے انتخاب اور مصالحتی اقدام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے اور اس قرارداد سے دونوں فریقوں کو دو مملکتی حل کے قریب نہیں لایا جا سکتا تھا.
We voted against this resolution not because we are indifferent to the daily hardships.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور کہتی ہیں کہ ہم نے اس قرارداد کی مخالفت میں اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو روزمرہ کی بنیاد پر لاحق سلامتی کے خطرے اور دشواریوں سے بے نیاز ہیں، بلکہ یہ ووٹ اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکلات اس وقت تک کم نہیں ہوں گی اور یہ خطرے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک دونوں فریق مذاکرات کے ذریعے کوئی جامع تصفیہ نہیں کر لیتے. اقوام متحدہ میں ایک فلسطینی نمائندے ریاض منصور نے کونسل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی.
The Security Council has once again
فلسطینی نمائندے ریاض منصور کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل ایک مرتبہ پھر اپنے منشور کے مطابق فرائض ادا کرنے میں ناکام رہی اور ان بحرانوں کا حل نہیں دے سکی جو اس کی اپنی قراردادوں کے مطابق ایک پرامن اور دیر پا حل کے لیے بامانی انداز میں کار فرما ہو سکے۔ اس قرارداد کے تحت اسرائیل کو مغربی کنارے اور غزہ میں 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس جانے کے لیے 2017 کے اختتام تک کا وقت دیا گیا تھا۔ قرارداد میں اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ایک سال کے اندر اندر امن سمجھوتا بھی طے کریں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے حماس کے ایک ترجمان کے حوالے سے فلسطینی صدر محمود عباس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے لیے دباؤ یک طرفہ فیصلہ تھا اور انہوں نے فلسطین میں فیصلہ سازی کے عمل کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو نے بدھ کے روز دیے جانے والے ووٹ کو سراہتے ہوئے امریکہ، آسٹریلیا، رواندا اور نائجیریا کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ اور آسٹریلیا نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا تھا جبکہ رواندا اور نائجیریا ان پانچ ملکوں میں شامل تھے جنہوں نے ووٹ دینے سے اجتناب کیا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
روس میں روبل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ ہوئی ہے، جس سے پہلے حکومت کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ نومبر میں معیشت میں کمی ہوئی ہے۔ پانچ برسوں میں پہلی مرتبہ یہ گراوٹ دیکھی گئی۔ اسد حسن کی رپورٹ وائس آف امریکہ کے مل ایڈگن نے تیار کی ہے۔
مشکلات سے دوچار روس کی کرنسی کی قدر میں ہفتے میں دوبارہ تنزلی آئی ہے۔ قبل ازیں حکومت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کی معیشت کو نومبر میں سکڑاؤ کا سامنا تھا۔ گزشتہ پانچ برسوں میں اس طرح کی تنزلی پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے۔ روس کی حکومت نے حال ہی میں اپنے بینکوں کو مستحکم کرنے اور تنزلی پر مائل روبل کی قدر میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا تھا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کو آئندہ سال اقتصادی بحران کا سامنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے لیے مل آرسیگا کی رپورٹ کے مطابق روس کے لیے اقتصادی مواقع بہت معدوم ہو گئے ہیں۔ ملک کی کرنسی کی قدر میں اس سال نصف حد تک کمی آئی ہے اور بینکوں میں نقدی بھی کم سطح پر ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے بہتر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ خراب تر ہونا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ماہر معاشیات اوری دادوش کے، جو کارنیگی انڈومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو آئندہ سال معاشی بحران کا سامنا ہے اور اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ بحران بہت شدید نوعیت کا ہوگا، اور بلا شبہ اس وقت یہاں اعتماد کا بحران ہے۔ سرمایہ کار پہلے ہی ملک سے $100 بلین کا سرمایہ روس سے نکال چکے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ دنیا کے کسی حصے میں 2014 کا سال آخری گھڑیاں گن رہا ہے اور کہیں مکمل غروب ہو کر 2015 کا سال دروازے پر دستک دے رہا ہے۔
Happy New Year's to you, Happy New Year's to you, may your days be bright, may your troubles be light.
امریکہ سمیت دنیا بھر میں نیو ایئر کی خصوصی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں امریکہ کی ہر ریاست میں نئے سال کی تقریبات مختلف انداز میں منائی جاتی ہیں، مگر آتش بازی ایک ایسی روایت ہے جو پوری دنیا کی طرح یہاں بھی نئے سال کی تقریبات کا ناگزیر حصہ ہے۔ امریکہ کے بہت سے شہروں میں نئے سال کے آغاز پر کئی اسپیشل ڈیلز آفر کی جاتی ہیں، مثلاً ڈنر اور پارٹیز، جبکہ موسیقی، کانسرٹس، ڈانس اور آرٹ کی نمائش کا اہتمام قابل ذکر ہے۔ نیو ایئر کی شام بلیک ٹائی ایونٹ بھی ہوتا ہے۔ اس پارٹی میں لوگ کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ خواتین قیمتی اور فینسی ملبوسات پہنتی ہیں، جبکہ مرد حضرات ڈریس پینٹ اور کوٹ پہن کر آتے ہیں۔ امریکہ میں سال نو کی سب سے بڑی تقریب نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہوتی ہے جہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور گزرے سال کو الوداع کہتے ہوئے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہر سال خصوصی آتش بازی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ٹائم اسکوائر میں رات 12 بجے سے پہلے آخری چند سیکنڈز کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور لوگ اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں لوگ نئے سال کا کس طرح خیر مقدم کریں گے، یعنی نئے سال کو کس طرح منائیں گے، آئیے سنتے ہیں۔ ہلری ہیوزمین کا تعلق جنوبی کیرولائنا سے ہے، وہ کہتی ہیں، میں اس شام نئے کپڑے پہن کر دوستوں کے ساتھ باہر جاتی ہوں، مگر میں ابھی پلان کر رہی ہوں کہ نیو ایئر کو کیسے مناؤں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ہوٹل بال روم یا بلیک ٹائی ایونٹ میں حصہ لوں۔ یونیورسٹی آف ورجینیا میں پڑھنے والے 21 سالہ طالب علم کہتے ہیں، میں اس موقع پر کچھ زیادہ نہیں کرتا، مگر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں اور ان کے ساتھ باہر کھانا کھاتا ہوں۔ جل لیوک کا تعلق نیو میکسیکو سے ہے۔
Their family parties, their big open housey kind of parties with lots of...
نیو ایئر کے موقع پر فیملی پارٹیز ہوتی ہیں جن میں انواع اقسام کی بیک کی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں اور گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے۔ 20 سالہ ملیحہ کا تعلق فلوریڈا سے ہے۔ میں اس دن سونے کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ نیو ایئر کی شام ہم رات دیر گئے تک جاگتے رہتے ہیں۔ تو سامعین، اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پلان کیا ہے، آپ نیو ایئر کو کیسے منائیں گے اور آپ کے نئے سال کا ریزولوشن کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی نہیں سوچا ہے تو جلدی سے سوچ لیجیے، اور میری طرف سے سال نو کی ڈھیروں مبارکباد۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 46 سالوں میں بچوں میں ایسی سرگرمیوں میں جس میں بھاگ دوڑ شامل ہو نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ایک نئی دلچسپ تحقیق بتاتی ہے کہ بچے اپنے والدین کی طرح نہیں بھاگ سکتے، گویا جب ان کے والدین کا بچپن تھا تو وہ ان بچوں کی نسبت زیادہ تیز بھاگا کرتے تھے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فٹنس میں کمی کی وجہ سے نہ صرف بچپن میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ بڑے ہو کر بھی انسان ان مسائل میں گھرا رہتا ہے۔ تحقیق کی سربراہی کرنے والے گرانٹ ٹامکنسن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر سے ہی انفٹ ہو تو پھر بڑی عمر تک جاتے جاتے دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی عوارض میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور زیادہ وقت تک بآسانی دوڑ سکیں۔ اس تحقیق میں سن 1964 سے لے کے سن 2010 تک ہونے والے 50 مطالعاتی جائزوں کو شامل کیا گیا اور 28 ممالک سے 9 سے لے کر 17 سال کے تقریباً 2,50,00,000 بچوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔ اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ بچے مقررہ وقت میں کتنا تیز دوڑ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 46 سالوں میں بچوں میں ایسی سرگرمیوں میں جس میں بھاگ دوڑ شامل ہو نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں سن 1970 سے لے کے سن 2000 تک ہر دہائی میں بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں 6% کی شرح سے کمی دیکھنے میں آئی۔ دنیا بھر میں یہ شرح 5% کم ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کے بچے اپنے والدین اور ان کی نسل کے لوگوں سے، یعنی جب وہ اس عمر میں تھے، جسمانی سرگرمیوں، بطور خاص بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں 15% کم فٹ ہیں۔ اس تحقیق میں ہر ملک کے حساب سے اور بچوں کی جسمانی ساخت اور فربہی کے لحاظ سے بچوں کی جسمانی چستی کو ماپا گیا۔ گرانٹ ٹامکنسن کے مطابق بچوں میں بھاگنے دوڑنے والی سرگرمیوں میں کمی کے رجحان کی ایک بڑی وجہ بچوں میں بڑھتا ہوا موٹاپا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق بچوں کو روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ دوڑ، تیراکی یا سائیکل چلانے جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیٹانی, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر راب میکلین. پاکستان میں اس وقت رات کے 12, بھارت میں 12:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں. خالد حمید کو بھی اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں. اور جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کو نئے سال کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. خوش رہیے اور جہاں بھی رہیے شاد آباد رہیے. اللہ حافظ اور شب بخیر.